بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 31 دسمبر سن 2004 مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں جہاد کشمیر پر اظہار خیال فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً على افضل وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وقال تبارك وتعالى اذا السماء انشقت واذا اذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آپ کے علم میں ہوگا کہ میں ایک ماہ سے کچھ زیادہ عرصہ، 3 دن زائد ایک ماہ سے بھارت میں گزار کے آیا ہوں، اور میرا یہ دورہ جو ہے بہت ہی وسیع تھا اس اعتبار سے کہ دلی میں تو جاتے اور آتے 2 مرتبہ قیام ہوا، کل 9 دن، علی گڑھ میں 3 دن، بمبئی جسے اب ممبئی کہتے ہیں اس میں 10 دن، پونا میں 1 دن، بنگلور میں 2 دن، حیدرآباد دکن میں 6 دن. ظاہر بات ہے کہ ان تمام مقامات پر میرا کام تو درس قرآن کا، اور خطابات جو کہ قرآنی موضوعات پر تھے وہ ہوئے ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے شرکت کی ہے جو میرے لیے ہر توقع سے بالا تر، مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس درجے میں وہاں تعارف ہو چکا ہے کیو ٹی وی کی وجہ سے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید ہی کوئی مسلمان گھرانہ ہو ہندوستان میں جو اس کیو ٹی وی کے پروگرام کو نہ دیکھ رہا ہو. اس کا اندازہ ہو گیا 15,000 کی حد حاضری اور 3-3 گھنٹے کی مسلسل نشستیں. اس زمن میں جو ایک پریس کے ساتھ ملاقات تھی، وہ کوئی باقاعدہ پریس کانفرنس بھی نہیں تھی، اس میں کشمیر کے بارے میں ایک سوال جب مجھ سے کیا گیا تو میں نے جو اپنا موقف یہاں بھی میں بیان کرتا رہا ہوں ہمیشہ وہی وہاں بیان کیا، کہ اس لیے کہ میں جب پہلی مرتبہ گیا تھا بھارت تو بھی 2 خوشخبریاں لے کر آیا تھا، اور اب میں کئی خوشخبریاں مزید لے کر آیا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو جو ہوگی. اس وقت جو کچھ عرض کرنا ہے، سب سے پہلے وہ تو اس بیان جو بھی میرا کشمیر کے بارے میں تھا، اس کی جو رپورٹنگ وہاں ہوئی، اس کا ایک رد عمل جو پاکستان میں ہوا ہے، خصوصاً لشکر طیبہ کے جو حضرات ہیں ان کی جانب سے، اس کے سلسلے میں مجھے وضاحت پیش کرنی ہے. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجیے کہ مجھے وہاں قطعاً پتہ نہیں چلا کہ اس طرح کی کوئی رپورٹنگ ہوئی ہے. مجھے تو آتے ہوئے جب حیدرآباد دکن سے مجھے ایک فائل ملا ہے کہ جس میں انہوں نے کٹنگ ساری کی ساری جمع کی تھی، اخبارات میں جو اشتہار دیے گئے اور پھر جو رپورٹنگ ہوئی ہے، تو اس میں ایک انگریزی اخبار میں مجھے وہ خبر پڑھنے کو ملی، ورنہ میں وہیں پر اس کی تردید کرتا، وہ غالباً شائع بھی ہو جاتی. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت میرے لیے موقع نہیں تھا. وہاں جو سرخی جمائی گئی وہ بھی بہت ہی فتنہ انگیز تھی, اور یہ اصل میں ہمارے ہاں کے صحافیوں کا, چاہے وہ بھارت کے ہوں چاہے پاکستان کے, یہ ان کا ایک طرز عمل ہے کہ پوری بات میں سے کوئی ایسی شے نکال کر اور توڑ مروڑ کر اس کو سرخی بنا دینا کہ جس کا وطن سے کوئی تعلق بھی نہ ہو. چنانچہ اس خبر میں بھی جو وطن ہے اس میں وہ بات ہرگز نہیں ہے کہ جس کی سرخی لگا دی گئی کہ ڈاکٹر صاحب نے جہاد کشمیر کو غیر اسلامی قرار دیا, ان اسلامی قرار دیا. یہ بات جو ہے یقیناً غلط ہے اور بہت ہی اس کے اندر جو ہے صحافیانہ شرارت کو دخل ہے. میرا جو موقف وہاں تھا جیسا کہ میں نے کہا, جو یہاں رہا ہے وہی وہاں تھا. میرے کسی معاملے کے اندر سر منہ فرق نہیں ہے کہ بھارت میں میں کوئی اور بات کروں اور یہاں آ کر کوئی اور بات کروں. یہ شیوا جو ہے سیاست دانوں کا ہوتا ہے جنہیں پبلک اوپینین کی بہت فکر ہوتی ہے کہ ذرا ادھر ہو جائے تو ان کی سیاست کی کشتی جو ہے وہ ڈولنے لگتی ہے, ذرا ادھر ہو جائے تو ان کی سیاست کی کشتی جو ہے وہ تیرنے لگتی ہے. تو مجھے چونکہ سیاست سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں, جو انتخابی سیاست ہے جو ڈے ٹو ڈے سیاست ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لہٰذا مجھے کوئی فکر نہیں ہوتا. میں جو بات صحیح سمجھتا ہوں یہاں بھی کہتا ہوں وہاں بھی کہتا ہوں. دیکھیے میرے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ اس کی شرائط بہت کڑی ہے, بہت کڑی ہے, بہت کڑی ہے, اور اس پر نہ تو جہاد کشمیر پورا اترتا ہے اور نہ ہی وہ جہاد جو افغانستان میں ہو رہا تھا روسیوں کے خلاف وہ پورا اترتا ہے. جہاد فی سبیل اللہ کی شرطیں کیا ہیں؟ یا تو نظام خلافت قائم ہو اور وہ امیر المومنین کی نگرانی میں زیر ہدایت جہاد ہو رہا ہو توسیع کے لیے, نظام خلافت کی توسیع کے لیے جیسے خلافت راشدہ میں ہوا, یا جہاد فی سبیل اللہ بمانی قتال. جہاد فی سبیل اللہ تو بہت وسیع اصطلاح ہے جس کو کہ میں نے بارہا واضح کیا ہے, قتال کے نظر قتال فی سبیل اللہ جنگ, یا اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ کسی ملک میں ایک اسلامی تحریک اٹھے جو وہاں پر جو قیام ہو, اگر قائم ہو ایک سیکولر نظام, عوامی جو ہے حاکمیت کی بنیاد پر قائم نظام ہے, اور سارا معاشی نظام جو ہے وہ سود کے اوپر, جوئے کے اوپر, اور منشیات کی تجارت کے اوپر, اور فحش چیزوں کی اشاعت کے ذریعے سے کمائی کرنے کے اوپر, اور وہاں کوئی تحریک اٹھے دین کو قائم کرنے کے لیے, تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ دعوت حق کا حق ادا کیا جائے اور اتمام حجت اس ملک کے عوام پر کر دیا جائے کہ یہ ہے حق اور یہ ہے باطل. پھر یہ اس کے لیے ایک تنظیم ہو ایک امیر کے تحت. تو اگر وہ سمجھے کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ جو رولنگ جنٹا ہو وہاں پر, جو بھی ہو, کوئی فوجی عامر ہو, کوئی بادشاہ ہو, کوئی بھی ہو, کیسے بادشاہ, اس کے خلاف تلوار اٹھائی جا سکتی ہے, یہ فتویٰ ہے امام ابو حنیفہ کا, میں اس کا قائل ہوں, لیکن وہ ایک امیر کے پیچھے ہوگا اور دعوت اور تربیت کے مراحل سے گزر کر ہوگا. یہ شرطیں ہیں, اگر یہ پوری نہیں ہوتی ہیں تو کسی بھی تحریک کو بھی کوئی مسلح بغاوت کرنے کا حق حاصل نہیں. البتہ ایک ہوتی ہے جائز جنگ, جو جائز ہے جہاد فی سبیل اللہ سے کم تر درجے میں. جائز جنگ ہو سکتی ہے نمبر ایک, کسی مسلمان ملک پر کوئی غیر مسلم ملک حملہ آور ہو جائے تو اب دفاع کے لیے تمام مسلمان اٹھ کھڑے ہوں, چاہے تربیت ہوئی ہو نہ ہوئی ہو, دعوت دی گئی ہو نہ دی گئی ہو, اقبام حجت ہوا ہو نہ ہوا ہو, کوئی جو ہے اس کے لیے تربیت ہوئی ہو نہ ہوئی ہو, کوئی ایک تنظیم قائم ہوئی ہو نہ ہوئی ہو, ان تمام شرطوں سے بالا تر دفاع مطلق کے لیے لوگ جنگ کریں گے. جائز جنگ ہے یہ, اور اس میں جو بھی جان دے گا وہ شہید ہوگا, اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پائے گا. یا دوسری شکل کیا ہے کہ کسی قوم کے اندر, کسی ملک کے اندر, کسی علاقے میں مسلمان اکثریت میں ہو, جیسے کشمیر میں ہے, اور وہ چاہتے ہو کہ وہ اپنا نظام قائم کرنے کے لیے, اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے اس بڑے ملک سے علیحدہ ہو جائے, تو یہ حق خود اختیاری ہے جو پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے. اگر سے کوئی ملک یہ دینے تو تیار نہیں ہوتا, حق خود اختیاری. ہم بھی تیار نہیں ہوئے ایک زمانے میں جب بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک چل رہی تھی, تو ہم نے اس میں ملٹری ایکشن بھی کیا تھا اور فضا سے بمباری بھی کی تھی. یہ آج کا جو ہے روٹین ہے, کوئی علیحدہ نہیں ہونے دیتا. مشرقی پاکستان کے اندر بھی ہم نے اپنی سی کوشش کی تھی, ملٹری ایکشن بھی کیا تھا, لیکن اس کا فاصلہ 1000 میل کا تھا ہمارے مین لینڈ سے اس حوالے سے, اور بھارت درمیان میں آ گیا, اس نے فوج کشی کر دی, اس لیے ہم ناکام ہو گئے. لیکن یہ کہ وہاں کے لوگ جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں, تو یہ ان کا حق خود اختیاری تھا. اس وقت بھی میں نے لکھا تھا میثاق کے اندر, اور وہ اب میری کتاب چھپی ہوئی ہے, پاکستان میں عوامی سیاست کا پہلا دور, عوامی اور ہنگامی سیاست کا پہلا دور, اس میں میں نے لکھا تھا کہ مشرقی پاکستان میں ریفرنڈم ہونا چاہیے, اگر وہاں کے مسلمان وہاں کی آبادی کی اکثریت علیحدہ ہونا چاہیں تو انہیں علیحدہ کر دینا چاہیے, اس لیے کہ حق خود اختیاری ہے, یہ لوگوں کو حاصل ہونا چاہیے, وہ کیا چاہتے ہیں. اس طرح سے اگر کوئی ہتھیار اٹھاتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے, اپنے حق خود اختیاری سیلف ڈٹرمینیشن کے حصول کے لیے جائز ہے, جہاد ہے جائز ہے, اور اس میں جو جان دے گا وہ بھی شہادت کا رتبہ پائے گا. لیکن یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے, جہاد فی سبیل اللہ کی پھر شرائط نوٹ کر لیجئے, قتال فی سبیل اللہ, یا کسی مسلمان ملک پر غیر مسلم ملک نے حملہ کر دیا تو دفاع, اور اس کے اندر نہیں, یہ تو جائز جہاد کی شکل بیان کر رہا ہوں. جو جہاد فی سبیل اللہ ہے وہ یا تو خلافت کے نظام کے تحت امیر المومنین جو بھی ہوں اس وقت, ان کی نگرانی, ان کی اجازت, ان کی قیادت میں ہوگا, توسیع نظام خلافت کے لیے, جیسے خلافت راشدہ میں ہوا, ایرانیوں پر کوئی دعوت کا حق ادا نہیں کیا گیا تھا, کوئی اطمینان حجت نہیں کیا گیا تھا, پھر بھی حملہ کیا گیا, وہ اس لیے کہ کوئی اور ذریعہ وہاں کی عوام تک پہنچنے کا تھا ہی نہیں, اور ان عوام کو وہاں کے بادشاہوں کے جور و ظلم اور ستم کے پنجوں سے نجات دلانے کا اور اسلام کی عدل کے نظام سے مشتاق کرنے کا کوئی ذریعہ تھا ہی نہیں. اور یا جیسا کہ میں نے عرض کیا, کسی ملک میں ایک اسلامی تحریک ورک کر رہی ہو, وہ دعوت کا حق ادا کر دے, اور پھر تربیت کا حق ادا کر دے, اور منظم ہو ایک امیر کی قیادت میں, تو وہ اگر محسوس کرے کہ فیزیبل ہے اور اس وقت ایک امکان ہے اور ہمارے پاس طاقت اتنی ہے کہ مسلح بغاوت کر کے ہم یہاں پر اسلامی نظام قائم کر سکتے ہیں, اور جو فساق و فجار اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں, تو بھی جان. یہ دونوں شکلیں ہیں کہ جو جہاد فی سبیل اللہ کی ہے, لیکن باقی جائز جنگیں حق خود اختیاری, حق آزادی, سیلف ڈٹرمنیشن کا حق حاصل کرنے کے لیے اگر کسی جگہ کے مسلمان جدوجہد کرتے ہیں تو وہ تلوار اٹھا سکتے ہیں, یہ ان کا حق ہے, جائز جنگ ہے, جائز جہاد ہے, اس میں مرنا شہادت ہے, لیکن یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں. اس اعتبار سے میں نے نہ کشمیر کے جہاد کو آج تک کبھی بھی جہاد فی سبیل اللہ مانا, نہ یہاں نہ وہاں, اور نہ ہی میں نے افغانستان کے اس جہاد کو, وہ کہ جو پہلے ہو رہا تھا 6-7 گروپ لگے ہوئے تھے اور روسیوں کے خلاف, میں نے کہا وہ جائز جنگ ہے, اس میں جو جان دے رہا ہے وہ شہادت کا رتبہ پا رہا ہے, اس لیے کہ مسلمان ایک ملک کو بچانا ہے ایک غیر مسلم اور ملحدانہ طاقت کے پنجے میں جانے سے. البتہ اس کے بعد وہ جہاد فی سبیل اللہ جو کہا گیا تھا وہ فساد فی سبیل اللہ بن گیا, وہ تو پھر انتہائی یوں سمجھیے کہ اندوہناک واقعہ تھا جو ہوا ہے, اور اسی وجہ سے ہوا کہ کسی ایک امیر کے پیچھے وہ نہیں جنگ کر رہے تھے, اگر ہوتے تو وہ باہمی فساد نہ ہوتا, اور انہوں نے ایک امیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے بیعت توڑی ہے, اس لیے کہ عبد الرسول سیاف جن کو اہل عرب نے, کیونکہ وہ عبد الرسول کو مشرکانہ نام سمجھتے ہیں سعودی عرب والے, تو انہوں نے عبد الرب رسول سیاف ان کے ہاتھ پر بیعت کی, خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر بیعت کی اور یہاں آ کر توڑ دیا. تو اس اعتبار سے اس کو میں نے کبھی بھی آپس میں جو ہے یہ قرار نہیں دیا کہ وہ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ, وہ تو فساد تھا, بہت سخت فساد تھا جو بعد میں آپس میں لڑے ہیں. البتہ جب طالبان آئے, اس میں بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں, میں نے طالبان کے معاملے کو ابتدا سے جہاد فی سبیل اللہ قرار نہیں دیا, اس لیے کہ اس کے شواہد موجود تھے کہ اس کے پیچھے امریکہ بھی ہے, پیپلز پارٹی کی پاکستان گورنمنٹ بھی ہے, آئی ایس آئی بھی ہے, وزیر داخلہ بھی ہے, وہ کیا ہے نصیر اللہ بابر صاحب اس وقت تھے, یہ سارا کا سارا سپانسر ہوا تھا امریکہ سے, یہ بات ہمارے علم میں تھی، اس لیے میں نے اسے جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانا. ابتدا جب طالبان اٹھے ہیں، لیکن جب طالبان کو ویلکم کہا گیا پورے ملک میں اور ان کا 90% علاقے کے اوپر ایک حکومت قائم ہو گئی اور انہوں نے امن و امان قائم کر دیا، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے اسلامی شریعت کے احکام نافذ کرنے شروع کر دیا. ابھی پوری شریعت نافذ نہیں ہوئی تھی، ابھی نظام نہیں آیا تھا، نظام اسلامی کی برکات ابھی نہیں آئی تھی، لیکن یہ کہ شرعی احکام جو ہے انہوں نے نافذ کرنے شروع کر دیے. تو پھر میں نے اسے مانا کہ یہ اسلامی حکومت ہے، اور اب یہ حکومت جو ہے اس کے خلاف جو لگ کر رہے ہیں شمالی اتحاد والے وہ باغی ہیں، اور ان کا جہاد جہاد فی سبیل اللہ ہے. یہ میں نے مانا تھا. بہرحال یہ جہاد کے بارے میں میرا موقف ہے. ویسے جہاد اور قتال میں فرق کرتا ہوں کہ جہاد تو بہت وسیع جد و جہد کا نام ہے، دعوت کا درجہ بھی جہاد کا ہے، قرآن کے ذریعے سے جہاد، فلا تطع الکافرین وجاہدھم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد ہو رہا تھا. 12 برس مکے کے اندر جو جہاد ہوا ہے وہ تلوار سے نہیں ہوا، قرآن کے ذریعے سے ہوا. تو وہ تو جہاد ہے، لیکن یہ قتال کے معنی میں آج کل ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی. بہرحال یہی بات میں نے وہاں کہی تھی. البتہ اہل کشمیر کے معاملے میں میں نے ایک بات کہی، اور وہ یہ تھی کہ انہیں حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے، اپنی خود اختیاری کے لیے اگر جنگ کرنا چاہے تو کریں، جائز جنگ ہے، جہاد حریت ہے، جہاد ہے، جہاد کی سبیل الحریت، آزادی کے لیے جہاد. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر یہ کام مسلح انداز میں نہ کرتے بلکہ عوامی تحریک چلاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، نتیجہ خیز ہوتا اور اتنا خون خرابہ نہ ہوتا جو ہوا ہے. اب آپ یاد کیجئے کہ جب یہ کام شروع ہوا ہے تو ہوتا کیا تھا، کوئی بھارتی فوج کا کوئی ٹرک جا رہا ہے، اس کے اوپر ایک بم مار دیا، 5-6 آدمی مر گئے، 8-10 زخمی ہو گئے. اب انہیں معلوم ہے کہ یہ بم پھینکنے والا کہیں آس پاس ہی ہے، آسمان سے تو بم نہیں آیا، یہ توپ کا گولا تو نہیں ہے کہ جو کئی میلوں سے جو ہے وہ گدارا گیا، ہینڈ گرینیڈ ہے، ہاتھ سے پھینکا گیا. اب وہ جا کر چھپ گیا ہے آبادی کے اندر، تو وہ آبادی کے اندر جاتے تھے، گھروں میں داخل ہوتے تھے، تلاشیاں لیتے تھے. اب کیا ہوتا تھا، وہاں گھروں کے اندر حسین جمیل، آپ کو معلوم ہے کہ کشمیری تو بہت حسین قوم ہے، وہاں حسین جوان لڑکیاں نظر آتی تھی. تو کیا یہ بھیڑیے جو ہوتے ہیں یہ ہمارے ہوں یا ان کے ہوں؟ جو فوجی ہوتا ہے وہ جنسی طور پر بھوکا بھیڑیا ہوتا ہے، اپنے گھروں سے دور، کسی کو سال بیت گیا ہے، کسی کو 10 مہینے، کسی کو 8 مہینے گزر گئے. تو اب ان کے لیے کیا ذریعہ ہے؟ وہ انہیں نظر آئیں گی تو چھوڑ دیں گے. وہ کیا ہماری فوج نے مشرقی پاکستان میں چھوڑ دیا تھا؟ حالانکہ یہ تو اسلامی فوج تھی، اس کے اندر تو خیر مسلمان بھی ہوں گے لیکن اصل تو ہندو فوج ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کس نے گھر کے اندر پہنچایا؟ اگر آپ کھڑے ہو کر سوسائڈ بامبنگ ہو رہی ہے جیسے، وہاں ظاہر بات ہے کسی کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جس نے سوسائڈ بامبنگ کی ہے وہ تو خود مرا پڑا ہے، اسے تلاش کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ اس کے تو چیتڑے اڑ گئے، لہذا تلاش کر کے جانے کی ضرورت نہیں. یہ ہے اصل میں وہ چیز جس سے وہاں زیادہ تباہی آئی. یہ غلط حکمت عملی ہے. اور اس کے بجائے اگر عوامی تحریک ہوتی تو میں مثال دیا کرتا ہوں، یہاں بھی دیتا رہا ہوں، وہاں بھی دی ہے. اندرا گاندھی نے 2 ریاستیں، وہاں اصل میں صوبے بھی کہلاتے، اسٹیٹس کہلاتے ہیں، تو اسٹیٹس 2 تھیں، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہاں اسٹیٹس کہلاتے ہیں، صوبہ نہیں ہے. تو بھارت میں بھی صوبے کا لفظ ختم ہو گیا، پروونس کوئی شہر نہیں ہے، اسٹیٹس. 2 اسٹیٹس جو ہے ان کی وزارت جو تھی، صوبائی یا اسٹیٹ کی وزارت، اس کو اس نے جو ہے وہ ختم کر دیا، معزول کر دیا. ایک تھی آندھرا پردیش، این ٹی راما راؤ وہاں کا وزیر اعلیٰ کہیں گے، وہاں وہ مکھ منتری کہلاتا، مکھ منتری. تو وہ اس نے اس کو ڈسمس کر دیا. ایک کشمیر کے اندر فاروق عبداللہ کو ڈسمس کیا. وہاں سے 2 لاکھ آدمی چل کر دلی پہنچ گئے، اور اندرا گاندھی کا جو گھر تھا یا محل، اس کا گھراؤ کر کے بیٹھ گئے کہ نہیں اٹھیں گے یہاں سے، لگا مارو گولیاں ہمیں، ہمارے ووٹوں سے جو وزارت وہاں بنی ہے تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم اسے جو ہے وہ ڈسمس کر دو. نہیں اٹھے وہاں سے جب تک کہ وہ انڈر ٹیکنگ نہیں لے لی اور وہ وزارت بحال نہیں کر دی گئی. کشمیر میں کچھ بھی نہیں, گاؤں آمد کے ہر رفت کے ہر آمد اور گاؤں رفت کو فرق نہیں, بلکہ فاروق عبداللہ کا بہنوئی بخشی غلام محمد خود پہنچ گیا جا کر, جی میں حاضر ہوں اب جو آپ خدمت میرے سپرد کریں میں حاضر ہوں, کوئی عوامی رد عمل نہیں. یہ فرق ہے جو میں یہ کہتا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں اور وہاں بھی میں نے کہا, اگر ایک لاکھ کا جلوس وہاں نکلتا اور اس پر فائرنگ ہوتی اور سو آدمی مر جاتے, فرض کیجئے دنیا میں تہلکہ مچ جاتا. اب جب آپ نے بم پھینکا ہے, بم کے جواب میں انہوں نے کارروائی کی ہے, وہاں کوئی نہیں ملا انہیں تو انہوں نے بستی کو آگ لگا دی, ان کے چھ سات آدمی مرے ہیں, اور فوجی جو ہے وہ اپنے ذاتی انتقام کے اندر بھی اس وقت جو ہے وہ عمل کرتے ہیں, ان کی بھی دوستیاں ہوتی ہیں, ان کے بھائی چارہ ہوتا ہے آپس میں, تو وہ تو پھر پوری بستی جلائیں گے. تو جو ریپس ہوئے ہیں, اس میں دریاں ہوئی ہیں, جو فساد ہوئے ہیں, جو آبادیاں جلائی, وہ اس وجہ سے کہ آپ کا طریقہ کار دیا تھا اور آج تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی. اس پہلو سے نمبر ایک میری رائے یہ ہے کہ وہاں پر یہ آرم انسرجنسی جو ہے یہ مفید نہیں آج کی دنیا میں. اور میں اس میں یاد دلانا چاہتا ہوں, اصل میں اس معاملے میں آج وہی کھڑا ہوں جہاں 1915 میں مولانا ابوالکلام آزاد کھڑے تھے موقف کے اعتبار سے. دیکھیے انگریز آیا, اس کے خلاف پہلی ایک بغاوت ہوئی جو آرگنائز نہیں تھی, وہ تھی جسے ہم غدر کہتے ہیں اور اب جنگ آزادی کہا جاتا ہے, ناکام ہو گئی. اس کے بعد بھی علماء جو ہیں وہ اپنی ذاتی اعتبار سے کچھ تحریکیں چلاتے رہے اور بہت سے لوگ پھانسی چڑھ گئے اور بھیج دیے گئے کالا پانی وغیرہ, یہ ایک بڑا سیاہ باب ہے ہماری تاریخ کا. پھر شیخ الہند اٹھے اور انہوں نے اس آزادی کی تحریک کی کمان سنبھالی. ان کے مشورے کے اندر جو ان کا مجلس مشاورت تھی, یہ اسکیم بنی کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب تو جائیں حجاز, اور حجاز میں اس وقت حجاز کے جو دو بڑے شہر ہیں, مکے پر تو شریف حسین کا قبضہ تھا, عرب ریوولٹ ہو چکی تھی اور ترکوں کو وہاں سے نکالا جا چکا تھا, مدینہ میں ابھی خلافت عثمانیہ جو ہے ترکوں کی خلافت جو ہے قائم تھی اور وہاں گورنر جو تھا وہ ترک تھا, کہ وہاں جا کر ان سے رابطہ کرو اور ان سے کہو کہ ترکی جو ہے دارالخلافہ عثمانیہ جو ہے وہاں سے حملہ کیا جائے ہندوستان پر. اور نمبر دو مولانا عبید اللہ صدیقی کو بھیج دیا جائے افغانستان, وہ وہاں کے امیر سے مل کر, امیر افغانستان ہی کہلاتے تھے اس وقت, امیر دوست محمد خان تھے یا کوئی اور نام مغالطہ ہو سکتا ہے, ان سے کہیں کہ وہ بھی حملہ کریں, اندر سے ہم بغاوت کریں گے. یہ تحریک تھی جس کا نام ہے تحریک ریشمی رومال. وہ جو غالب پاشا کے ساتھ جو معاملہ طے ہوا تھا اسے اصل میں ایک ایسی سیاہی سے لکھ کر کے جو ظاہر نہیں ہوتی, ریشم کے کپڑے کے رومال بنا کے اس کے اوپر لکھ کر, اور وہ ریشمی رومال جو ہے ہندوستان کے اندر جانے تھے کہ پورے ہندوستان کے اندر ان کو پھیلا دیا جائے تاکہ ایک وقت معین پر یہاں اندر بغاوت ہو اور ادھر سے افغانستان حملہ کرے اور ترک جو ہے وہ بھی, جو سلطنت عثمانیہ کی فوج ہے وہ بھی آئے. اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد کی عمر کتنی تھی, 12 اور 15 27 برس, لیکن حضرت شیخ الہند جو ہے وہ ان کے بہت معتقد ہو چکے تھے. ان کی جو دعوت قرآنی تھی الہلال اور البلاغ کے ذریعے سے سامنے آ رہی تھی, اس سے بہت متاثر تھے, لہذا یہ بھی گویا کہ مشورہ دینے والوں میں شامل تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت اب زمانہ بدل گیا ہے, اب آپ کو نہ کوئی مدد مل سکتی ہے خلافت عثمانیہ سے, نہ کوئی مدد مل سکتی ہے افغانستان سے, آپ کو یہیں بیٹھ کر عوامی تحریک چلانی ہوگی اور کوئی راستہ نہیں. عوام کو آرگنائز کیجیے, عوام آئے میدان کے اندر, لاکھوں کے جلوس نکلے, پتہ چل جائے گا, ہزاروں جانے دے دیں, یہ کام کرنا ہوگا. لیکن مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ افسوس ہے کہ شیخ الہند نے انہی لوگوں کا مشورہ قبول کیا جن کی وہ رائے تھی اور میرا مشورہ قبول نہیں کیا. لہذا ہوا کیا, شیخ الہند گئے اور مکے ہی میں, ابھی ویسے ملاقات ان کی ہو گئی تھی کہ غالب پاشا بھی آئے ہوئے تھے مکے میں, وہ وہاں پر ان کی ملاقات ہو گئی, لیکن مکے ہی میں شریف حسین والی مکہ نے گرفتار کیا اور انگریزوں کی خدمت میں پیش کر دیا چاندی کی تھالی میں رکھ کر. یہ آپ کا باغی یہاں پر شرارت کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. انگریزوں نے پکڑ کر رکھا تھا مالٹا جو بحیرہ روم کا ایک جزیرہ ہے, بہت روم. یہی اثر ہونے والا تھا عبید اللہ سندھی کا کہ وہ وہاں سے بھاگ کر انہیں پتا چل گیا, اور وہ چونکہ تھے بھی نوجوان ابھی اور تھے سکھ سے مسلمان ہوئے تو ان کے اندر وہ ذرا گٹس تھے, وہ دوڑ کر اور وہ نکل گئے. بہت سخت سفر اور پہروں کے باوجود وہ روس چلے گئے, تحریک ناکام ہو گئی. یہی وجہ تھی کہ پھر 1920 میں جب شیخ الہند جب رہا ہو کر آئے ہیں تو پھر انہوں نے 1920 میں جو دوسرا سالانہ اجلاس ہوا تھا جمعیت علماء ہند کا, اس میں تجویز پیش کی کہ اس نوجوان کو اپنا امیر مانو. اب وہ ظاہر بات ہے کہ 27 سے آگے بڑھ کر 30-31 برس کے ہو چکے تھے, 32 برس کے. اسے اپنا امیر مانو, اس کو امام الہند تسلیم کرو, اس کے ہاتھ پر بیٹھو, اس لیے کہ زمانے کی نبض پر اس کا ہاتھ ہے, ہمارا نہیں ہے. ہم کسی اور زمانے میں رہ رہے ہیں, کسی اور دور کی سوچ سوچتے ہیں. یہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ اس دور کی سوچ کیا. وہی میرا موقف کشمیر کے بارے میں تھا کہ کوئی عوامی تحریک وہاں چلتی, اگر ہزاروں کا جلوس لاکھ کا جلوس آتا اور 100 آدمی جان دے دیتے پوری دنیا میں تعلقہ مچ جاتا. لیکن یہ جو کیا گیا کہ آپ نے کسی پولیس چوکی کے اوپر, یہی معاملہ ہوا ہے الجزائر کے اندر. وہاں الیکشن کے ذریعے سے اسلامی جماعت قریب آ رہی تھی حکومت کی, امریکہ کے زیر اثر وہاں کی فوج نے جو ہے وہ ٹانگ اڑا دی کہ نہیں الیکشن نل اینڈ وائڈ. اب اس کے بعد عوامی تحریک چلتی اور اس میں لوگ جانے دیتے, اس سے نتائج نکلتے. ہوا کیا, انہوں نے بھی پولیس چوکی کے اوپر جو ہے وہ بم پھینک دیا, کہیں ملٹری کے کنوائے کے اوپر بم پھینک دیا, اس سے معاملہ خراب ہو. تو یہ میرا موقف ہے ذاتی طور پر, ورنہ جہاں تک ہے ایک شرعی معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اب ہیں فلپائنس میں, مسلمان ہیں, ایک علاقہ ایسا ہے جس میں ان کی اکثریت, وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست علیحدہ ہو. تھائی لینڈ میں ایک علاقہ ہے جہاں مسلمان اکثریت میں, وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے. تو یہ تحریکیں جو ہیں یہ تو ہر جگہ, چچنیا میں کیا ہے روس کے زیر انتظام ہے, لیکن یہ کہ اس کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے, وہ چاہتے ہیں ہم آزادی, ہمیں سیلف ڈیٹرمنیشن حاصل ہو, اور یہ جائز ہے, یہ جہاد ہے فی سبیل الحریت, اسے جہاد فی سبیل اللہ نہ کہیں. میں ایک مثال دے چکا ہوں کہ مڈ 50s میں, یعنی 1950 سے لے کے 60 تک کی دہائی میں ایک جنگ آزادی ہو رہی تھی الجزائر میں فرانس کے خلاف, لیکن اس جنگ کو ہم نے نام دے دیا جہاد فی سبیل اللہ کا. اور اس کو خاص طور پر واقعہ میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے کہ ایک وفد وہاں سے آیا تھا چندہ جمع کرنے کے لیے, پیسوں کے لیے. اس میں ایک فوجی تھے کرنل عودہ, وہ تو تھے گاڑی مونچھ صاف جیسے فوجی ہوتے عام طور پر, اور ایک تھے علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری, بہت بڑے عالم تھے. منٹگمری میں میں اس وقت تھا جو اب ساہیوال کہلاتا ہے, جماعت اسلامی کا جو لوکل چیپٹر ہے وہاں تنظیم مقامی اس کا امیر تھا. تو ہم نے جو ان کا جلسہ ہوا تقریر ہوئی, اس قدر عظیم و شان تقریر جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر کہ دل جو ہے ہمارے ان کے اندر ایک حرارت پیدا ہو گئی, حرارت ایمانی. تو ہم نے کمیٹی بنائی, بازار میں گھوم کر لوگوں سے چندے جمع کیے, ان کی خدمت میں تھیلی پیش کی. لیکن یہ کہ اس کے بعد ہوا کیا, جب وہ جہاد کامیاب ہوا تو وہاں سوشلسٹ ریاست قائم ہو گئی. اگر جہاد فی سبیل اللہ تو اسلامی ریاست کا قائم ہونی چاہیے, یہ کہ آم کا درخت ہو تو اس میں نمولی کیسے بن گئی, معلوم ہوا وہ آم کا درخت تھا ہی نہیں, ہمیں غلطی تھی. وہ جہاد فی سبیل الحریت تھا, آزادی کے لیے جہاد تھا, جائز تھا. جنہوں نے جانے دی ان کو شہادت کا مطمع ملے گا, اس لیے کہ حضور نے یہاں تک فرمایا ہے من قتل دون مال ہی فہو شہید, جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں, آپ کے پاس کچھ نقدی ہے, کوئی گھڑی ہے, کچھ اور ہے, اور ڈاکو ایک راجا کا ہے, وہ اس کے ہاتھ میں پستول بھی ہے, اور آپ اب ایک دو راستے آپ کے پاس ہیں, ایک تو یہ کہ لو بھائی میری جان بخشی کرو جو میرے پاس ہے لے لو, ایک یہ کہ آپ اسے لڑے اور وہ آپ کو گولی مار دے آپ شہید ہو گئے. تو یہ رتبہ بھی اپنے مال کی حفاظت کے لیے, تو مال سے کہیں بڑھ کر ہے آزادی, آزادی کے حصول کے لیے جد و جہد ہوگی تو وہ بھی جہاد ہے, لیکن فی سبیل الحریت. اور اس کے لیے وہ شرطیں نہیں ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. یہ میرا موقف ہمیشہ سے ہے. البتہ پاکستان سے جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری حکومت کا مسلسل یہ رہا موقف کہ ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اتنا بڑا جھوٹ, اتنا سفید جھوٹ جو ہے, اتنے طویل عرصے تک ایک حکومت جو ہے پوری حکومت کے سطح پر بول رہی ہے. بعد میں سب کھل گیا جب حکومت نے پابندی لگائی, در اندازی کم ہو گئی, وہ کیمپ جو ہے وہ گھاٹ لیے گئے, تو اب وہ خود ہندوستان بھی کہہ رہا کہ در اندازی کم ہو گئی. اب وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اب تو اکثر و بیشتر جو ہے جو وہاں کے لوکل مجاہدین ہیں وہ مارے جا رہے ہیں, باقی تو جو ہے وہ کوئی بڑی ایکٹیویٹی جو ہے اس کی کوئی خبریں نہیں آ رہی ہیں. یہ معاملہ جو ہے کہ اوپر سے دوستی کا ہاتھ ہے کہ ہمارے جو ہے وہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ہیں, ہم نے تسلیم بھی کیا ہوا ہے ایک دوسرے کو, اور دوسری طرف یہ کہ آپ ٹانگ رسید رہے ہیں اور یہاں سے لوگ جا رہے ہیں اور وہاں پر اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں. تو جہاں تک تو ان کا معاملہ ہے ذاتی طور پر, وہ ان کا معاملہ ان کی نیت کے حوالے سے اللہ کیا ہوگا. جس نے یہی سمجھا ہے کہ اجازت فی سبیل اللہ ہے اور وہ گیا اور جان دی ہے, وہ شہید ہے, اللہ اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر دے گا. لیکن ایک ریاست کے اعتبار سے پاکستان کے لیے یہ صورتحال ہرگز درست نہیں. اس معاملے میں میں وہاں کھڑا ہوں جہاں سید ابو العلا مودودی کھڑے تھے 1948 میں. اس وقت اسی قسم کا جہاد ہو رہا تھا, ہم نہیں مان رہے تھے کہ ہماری کوئی فوج ہے اس میں یا کوئی ہمارا دخل ہے, لیکن وہاں لوگ گئے تھے, یہ ہمارے جو ہے قبائلی علاقے کے لوگ گئے تھے اور انہی کی وجہ سے وہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہاری گئی تھی. انہوں نے جیسے ہی کچھ فتوحات حاصل ہوئی مار وہ جو لوٹ مار شروع کی, اور جس کے ہاتھ جو لگا لے کر بھاگا واپس گھر. معلوم ہوا کہ لوٹ مار کرنے آئے تھے, یہ کوئی جہاد کرنے تو نہیں آئے تھے, ورنہ سری نگر کے ہوائی اڈے تک پہنچ چکے تھے. اور سری نگر کا ہوائی اڈا اگر جو ہے فتح ہو جاتا تو ظاہر بات ہے کہ کوئی راستہ تھا ہی نہیں بھارت کے پاس کہ اپنی فوج اتار سکے. وہاں سے واپس ہوئے, ہوئے کیوں ہے؟ مال کی محبت. اور خطرہ یہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو ابھی تو ہم جیت رہے ہیں, کہیں ریورسل ہو جائے, یہ مال بھی ہمارے ہاتھ سے جائے, تو جو کچھ مل گیا اسے غنیمت سمجھو, واپس بھاگو. یہ کام کیا انہوں نے. اس حوالے سے ان کا جو موقف تھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ غلط طرز عمل ہے, آپ سفارتی تعلقات توڑیں, جو طاقت بھی آپ کے پاس ہے اسے لگائیں, آپ کا حق ہے, حق حاصل کریں. کشمیر اکثریت مسلم اکثریت کا معاملہ ہے, تقسیم ہند کے فارمولے کی روح سے اسے پاکستان میں ہونا چاہیے. اب آپ عوامی موبلائز کریں, عوام اٹھ اٹھ کھڑے ہوں جائیں, لیکن یہ کہ اس طرح کے معاملہ کے اوپر سفارتی تعلقات ہوں اور کہا یہ جائے کہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے, یہ تو لوکل فینومینن ہے, یہ جھوٹ بولنا کسی کو جائز نہیں. تو میں آپ نے عرض کیا کہ کشمیر کے جہاد کے اعتبار سے وہاں کھڑا ہوں جہاں 1915 میں مولانا ابوالکلام آزاد کھڑے تھے, اور یہ جو پاکستان سے جو معاملہ کیا آخر کار اپنا تھوکا ہوا چاٹنا پڑا, ماننا پڑا, دہشت گردی ختم کرنی پڑی, اسے دہشت گردی ماننا پڑا جسے جہاد کہہ رہے تھے, جہادی تحریک کو جو ہے بین کرنا پڑا, سوائے ایک یہ کہ کوئی خاص ہی معاملہ ہے لشکر طیبہ کا. ورنہ باقی جو ہے, رات بھی انہوں نے اپنی تقریر میں کہا لشکر کا نظر بھی لیا, یہ سپاہ فلاں اور یہ لشکر اور یہ اور وہ چیزیں جو ہے یہ سب کی سب دہشت گردی کی ہیں. بہرحال یہی شخص تھا جو کہہ رہا تھا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے, یہ تو حق خود ارادی کے لیے جد و جہد ہے, یہ اسٹرگل فار فریڈم ہے, لیکن اب اپنا تھوکا ہوا چاٹنا پڑا کہ نہیں. لیکن میرا موقف جو ہے وہ کبھی بدلا نہیں ہے. میں حتی الامکان آخری لمحے تک اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو میرے نزدیک حق ہے اسے میں بیان کر دوں. تو یہ ہے میرا موقف کشمیر کے بارے میں. جو غلط رپورٹنگ ہوئی ہے وہ یقیناً غلط ہوئی ہے, میں نے یہ نہیں کہا. کشمیریوں کے لیے یہ جائز جنگ ہے, اپنے حقوق کے حاصل کرنے کے لیے اگر جنگ وہ کرتے ہیں ان کے لیے انہیں حق پہنچتا ہے. اگرچہ میری ذاتی رائے میں اگر وہ ایک عوامی سیاسی تحریک چلاتے تو وہ بہتر ہوتا, نتیجہ خیز ہوتا, اس میں اتنی تباہی نہ آتی, اتنی عورتوں کی عصمتیں جو ہے وہ نہ لٹتی, اتنی جوان لڑکیاں جو ہیں ہمارے قوم کی وہ بے آبرو نہ ہوتی, اتنی آبادیاں نہ جلتی. ہاں لوگ سڑکوں پر مرتے, جیسے شہنشاہ ایران کی فوج نے جو ہے مارا ایرانیوں کو, 20,000 سے لے کر 30,000 تک مارے گئے. انہوں نے وہی جو چاہا تھا کہ یہاں پر نظام بدل جائے اس کے لیے جانے گی, یہ گھروں میں تو نہیں جانا پڑا نا, سڑک پہ آئے ہوئے وہ باہر ہو رہے. بہرحال یہ تو میں نے وضاحت کی ہے اس معاملے میں. اب جو دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں اور پھر تیسری بات بھی کہنی ہے, اس وقت جو زلزلہ آیا ہے سونامی یا کیا اس کو نام دیا گیا ہے, یہ تھوڑی سی یاد دہانی ہے قیامت کی. ابھی صرف زمین کے دو حصے جو ہیں وہ پلیٹس کہلاتی ہیں جیولوجی کی اصطلاح میں. تو برما پلیٹ کے کچھ نیچے یہ جو ہند کی پلیٹ ہے ہندوستان کی وہ اس کے نیچے چلی گئی ہے ذرا 20 میٹر. لیکن یہ ہے کہ جو طوفان آیا ہے جو تباہی آئی ہے, میں آج صبح کی خبریں نہیں سن سکا, کل شام تک 1,23,000 کی رات اور یہ کئی لاکھ تک پہنچے گی. ابھی بہت سے جگہوں تک تو کہیں رسائی ہوئی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. پورے پورے جزیرے ختم ہو گئے, آبادیاں ختم ہو گئی. گمشدگان کی تعداد شامل کر دیجیے تو پہلے 2 لاکھ سے اوپر ہے. یہ 1,23,000 تو کنفرمڈ ہے کہ جن کی لاشیں مل گئی ہیں. سمندر سے لاشوں کو ملنا کوئی آسان کام ہے, جتنی کچھ ہڑپ کیا ہوگا اس نے. یہ تھوڑا سا قیامت کا نقشہ ہے کہ جو ہمارے سامنے آ گیا, جو قرآن مجید بار 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 اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زمین میں زلزلہ آئے گا جیسے کہ زلزلہ آتا ہے پوری زمین کانپے گی. ابھی تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایک علاقہ ہے اس میں کوئی زلزلہ آیا ہے اور سمندر کی تہہ میں کوئی شگاف پڑ گیا ہے, تھوڑی سی زمین کے دو ٹکڑے دو پلیٹیں جو ہیں ہلے ہیں, جب پوری زمین پر یہ کیفیت ہوگی جس کو کہا گیا ہے سورہ حج کی پہلی آیت میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, وہ قیامت کا زلزلہ جو آئے گا وہ بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھی تھی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, زمین اپنے سارے بوجھ نکال کے باہر لے آئے گی. اس میں عام طور پر سمجھتے ہیں لوگ کہ صرف جو دفن ہو گئے ہیں ان کو نکال دے گی, ٹھیک ہے وہ بھی ہے. اصل شے کیا ہے, زمین کے پیٹ میں کیا چیز ہے؟ زمین کے پیٹ میں جہنم ہے, آگ لاوا. زمین کا پیٹ یہ ہے, وہ جسے کہا گیا ہے سورہ انشقاق میں اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت. اس قدر صحیح نقشہ کھینچا گیا ہے, جب آسمان پھٹ جائے گا شک ہو جائے گا اور وہ اپنے رب کے حکم کو سنے گا اور اس کی پوری پابندی کرے گا, اس پر عمل کرے گا, اور یہی اس کا مقام ہے, یہی اس کا کام ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, اور جب زمین کو کھینچا جائے گا. یہ ذرا غور کیجئے, کرمچ ایک ہوشہ ہوتی تھی جس کی گیند ہوتی تھی, کرمچ کی گیند وہ نرم ہوتی ہے ذرا, لیکن آپ ربڑ کی گیند سمجھ لیجئے, آپ ربڑ کی گیند کے دو سروں کو اگر پکڑ کر کھینچیں گے تو کیا ہوگا, یہ فلیٹ ہو جائے گی ادھر ادھر, اور بیچ میں اگر اس کے پیٹ میں کچھ ہے تو وہ باہر آ جائے گا. یہی جہنم ہے, اور یہ ایک مفسر کی بھی رائے ہے کہ یہی جہنم ہے کہ جو نکلے گی زمین کے پیٹ میں سے. وہ نہ صرف یہ کہ جو اس میں, یہ تو کرسٹ آف دی ارتھ ہے نا, اوپر کی تھوڑی سی تہ ہے, اس کے اندر تو مردے دفن ہیں, یا اگر کوئی مچھلیوں نے کھایا ہے تو اس کا بھی جو بچا کچا ہے وہ بھی وہیں پہ دفن ہے, زمین کے اندر ہی ہے, لیکن وہ تو اوپر کی تہ ہے. اندر جو کچھ قیامت ہے اس کے اندر جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے, والقت ما فیہا وتقلت, اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال کر پھینک دے گی اور خود خالی ہو جائے گی. یہ ہے وہ نقشہ کے جو سامنے آنے والا ہے, اور یہ اصل میں قیامت کے قریب کے بارے میں احادیث موجود ہیں کہ بہت بڑے بڑے زلزلے آئیں گے. جس نوع کے طوفان آتے ہیں امریکہ میں آتے ہیں, سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے, یہ جو سبابی آفات ہیں عرضی آفات ہیں ان سے بچاؤ کی تو کوئی شکر ان کے پاس نہیں. جب لہریں 10-10 فٹ اونچی لہر آتی ہے تو کیا چیز بچے گی, وہاں پر کتنی بڑی تباہی ہوتی ہے, اربوں ڈالر کی تباہی ہو جاتی ہے. وہ تو یہ ہے کہ غنیمت ہے کہ وہاں پر وقت سے پہلے کچھ وہ جو ہے وارننگ آ جاتی ہے, تو وہ آبادیوں کو تو جلدی سے وہ نکالتے ہیں بھاگتے ہیں, باقی پوری پوری آبادی برباد ہو جاتی ہے. آگے لگتی ہے اور وہ کئی کئی مہینے جاری رہتے ہیں, پورے پورے جنگل خراب ہو جاتے ہیں. فضا سے پانی برسایا جا رہا ہے, ایسی گیسیں پھینکی جا رہی ہیں جس سے آگ بجھ جائے, سب کچھ کیا جا رہا ہے لیکن آگ نہیں بجھ رہی ہے. امریکہ جیسا ملک آگ نہیں بجھا پا رہا, یہ ہوا. اور 3 بڑے خصف ہیں جن کا تیل حدیث میں ذکر کیا گیا, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, اور ایک درمیان. ان خصفوں کے بارے میں ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے, جو انجینئر ہیں, ایک دفعہ بہت عمدہ بات کہی کہ یہ جہاں جہاں سے تیل نکالا جا رہا ہے وہاں زمین میں خلا پیدا ہوتا جا رہا ہے, جو چیز تیل سے بھری ہوئی تھی اب تیل تو نکالتے جا رہے ہیں تو نیچے اندر خلا ہوا کہ نہیں, تو ایک دم بیٹھے گی پھر زمین اور اس کے اوپر جو کچھ ہوگا خصف جس کو کہا گیا ہے دھس جائے گا. تو جن علاقوں میں سے زیادہ تیل نکالا جا رہا ہے وہیں سے وہ خصف ہوں گے. یہ ہے تیسری شے, زلزلہ بھی طوفان بھی اور خصف بھی, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. لیکن افسوس یہ ہے یہ سورہ انعام اور سورہ اعراف دونوں میں بھی بات کہی گئی ہے, جب قوم جو ہے وہ مردہ ہو چکی ہو, اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہو, تو اتنی بڑی بڑی نشانیوں سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کرتے. ان کا قول آیا قد مس آبان السراء والضراء, ہمارے آبا و اجداد پر بھی اچھے وقت بھی آتے رہے برے بھی آتے رہے, ایسے ہی اچھے وقت بھی ہم پر آ جاتے ہیں برے بھی آ جاتے ہیں. یہ کوئی خدا کا کارنامہ نہیں ہے, یہ خدا کی طرف سے کوئی شے نہیں ہے جس کے لیے کہ ہمیں وہ ہوش میں آ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہو. یہی آج ہمارا حال ہے, یہ یوں ہو گیا تھا یوں ہو گیا تھا اس لیے ہو گیا تھا, 9 اسکیل کے اوپر زلزلہ آ گیا تھا, گرمی میں دراڑ پڑ گئی تھی اس سے یہ کہو. ٹھیک ہے, لیکن یہ کس کا حکم ہے, یہ زمین کس کا حکم مانتی ہے؟ وہ تصیر الجبال سیرا, وہ بھی وقت آئے گا کہ پہاڑ چلیں گے جیسے کہ دھنی ہوئی اون ہو, روئی ہو دھنکی ہوئی, ایسے چلیں گے, وہی مالیا چلے گا. یہ سارا وقت آنے والا ہے اور بہت زیادہ دور نہیں ہے, اس لیے کہ احادیث نبویہ کے اندر جو ہے ابواب اشراط الساعہ قیامت کی نشانیاں اور علامات القیامہ اس کی نشانیاں جو ہے سارے سامنے آ رہی ہیں, کھل کر آ رہی ہیں. اتنے بڑے پیمانوں پر زلزلے, اتنے بڑے پیمانوں پر طوفان, اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اگر وہ خصف ہو گئے جس جگہ پر بھی ہیں, کیا پتا ہے کہ سب سے پہلا خصف جو ہے وہ عراق کے اندر ہی ہو جائے. جتنا تیل اب نکال رہے ہیں جو امریکہ کو سب سے زیادہ اس وقت مطلوب ہے اور اس وقت وہ مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے, اب اسامہ بن لادن نے بھی کہا عراقیوں سے کہ تم تیل کی تنصیبات کو خاص طور پہ ٹارگٹ کرو تاکہ وہ یہ جو ہے فی بیرل جو ہے $100 تک پہنچ جائے گا تو قیامت آ جائے گا, ملک کے اندر قیامت آ جائے گی. اس لیے کہ سب کچھ تو تیل کے اوپر مبنی ہے, اس وقت تیل ہی کے ذریعے ساری چیزیں حرکت کے اندر ہیں, تیل ہی کے ذریعے سے کارخانے چل رہے ہیں, تیل ہی کے ذریعے سے بجلیاں بنائی جا رہی ہیں. کہیں کہیں ہے جہاں پہ کہ پانی سے, دریاؤں سے, آبشاروں سے بجلی بنا لی جاتی ہے, ورنہ تیل سے. یہ سارا کا سارا جو ہے لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے, بہت کام ناپاک کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. یہ نظام ایسا ہے کہ ذرا ایک جگہ سے کچھ تھوڑا سا اگر اس کے اندر دراڑ آئی تو پوری کائنات درم برم ہو جائے گی. اگر ہماری خلا یا فضا کے اندر سیارے جو ہے دو, ان کا درمیانی فاصلہ کم ہو جائے قیامت آ جائے گی. اس لیے کہ جو باہم کشش باہمی کا نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا, پھر وہ ٹکرائیں گے آپس کے اندر اور سارا کا سارا معاملہ جیسے کہ سورہ قیامہ میں کہا گیا ہے وہ کہ چاند جو ہے جو بھی الشمس والقمر وہ ایک جگہ ہو جائے گی, دھس جائے گا چاند جو ہے سورج کے اندر. بہرحال یہ ہے دوسری بات جس پر کہ مجھے کچھ تذکیر یاد دہانی آپ حضرات کو کرانی ہے. ہم ہوش میں آئیں اور سمجھیں کہ قیامت دور نہیں ہے. اس کی ویسے تو حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کی پہلی نشانی تو میں ہوں, بوش تو انا و ساعتوں کا ہاتھ ہے, دو انگلیاں آپ نے جوڑی, میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں. میرے بعد اب کوئی نبی نہیں, تمہارے بعد کوئی امت نہیں, اب قیامت ہی آئے گی. بس اس پہلو سے حضور خود نشانی ہے قیامت. اور پھر جس طریقے کے جو بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں, یتطاولون فی البنیان, کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے, ننگے بدن ننگے پاؤں بھیڑے بکریاں چراتے تھے, ان کا حال ہوگا کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں. اب تو خیر کو 10 سال سے میرا وہاں جانا بند ہے, لیکن یہ کہ اس سے پہلے میں نے ابو ظہبی میں دیکھا کہ بڑی اونچی عمارت اور بڑی شاندار گرایا جا رہا ہے, کوئی اس کے اندر گوشیدگی کی علامت نہیں تھی. اور گراتے بھی کیسے ہیں, سارے ایئر کنڈیشنر, ہر چیز, سارا فرنیچر, سب ساتھ کے ساتھ ملبا, کیونکہ ان چیزوں کو نکالنے میں لیبر زیادہ پڑ جاتی ہے بنسبت ان قیمتوں کے, لیبر بہت مہنگی ہو. تو وہاں سے اب کوئی جائے اور جا کر ایئر کنڈیشنر کو اتارے اور ایئر کنڈیشنر کو لے کے باہر آئے, اس سے چلو دفاع کر سارا معاملہ معلوم ہوا. کہ سبب کیا ہے کہ قریب میں ایک اس سے اونچی بلڈنگ بن گئی ہے. اب اس کے سینے پر سانپ لوٹ رہے ہیں. لہذا اب اونچی جتنی فاؤنڈیشن تھی اتنی تو عمارت بنا رکھی ہے, اب مزید کرنی ہے تو فاؤنڈیشن کیری کرنی ہوگی, لہذا ساری عمارت گرا رہے. یتداولون فی البنیان, عمارتوں کی اونچائی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. یہ خبریں تو قیامت اب دور نہیں ہے, لیکن ہر شخص کو سوچنا چاہیے نا قدمت لغد, کیا آگے بھیجا ہے کل کے لیے, کچھ بھیجا ہے کہ نہیں, اپنی قوتوں صلاحیتوں اپنے ذرائع مالی جو ہے ان میں سے کتنا کچھ ہے جو آپ نے آخرت کے گھر کے لیے وہاں بھیجا ہے, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تیسری بات جس پہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ رات کا خطاب ہے. میں نے غالباً پہلی مرتبہ صدر پرویز مشرف صاحب کا خطاب پورا سنا ہے, پورا کا پورا, ورنہ میں اکثر بور ہو جاتا ہوں پھر بند کر دیتا ہوں. کل میں نے پورا سنا ہے. تو جہاں تک میں ایک مسئلہ جو اس وقت ہمارے ملک میں گرم کیا ہوا ہے ایم ایم اے نے خاص طور پر, اور اب معلوم ہوا ہے کہ وہ اے آر ڈی کا اور ایم ایم اے کا بھی آپس میں اتحاد ہو گیا ہے اور وہ ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں, وہ تو وردی کا معاملہ ہے. اس کے معاملے میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس پر صحیح ترین تبصرہ جو ہے وہ بی بی سی کا ہے کہ پرویز مشرف صاحب اپنی وردی برقرار رکھنے کا جواز پیش نہیں کر سکے, اس لیے کہ وہ جو اصل جواز ہے وہ زبان پر آنے والی شے نہیں ہے. اصل جواز کیا ہے کہ اس ملک میں جب تک میرے کنٹرول میں فوج نہیں رہے گی میرے اقتدار کی ضمانت کوئی نہیں, اور میرے اقتدار کی ضمانت نہیں ہے تو یہ پروگرام جو میں لے کر چل رہا ہوں وہ نہیں ہو سکتے. یہ تو دوسری بات تو انہوں نے تفصیل سے بتائی کہ یہ کچھ ہمارے ان چند سالوں کے اندر ان کو کوئی شک نہیں ہے, واقعہ ہے, یہ حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. مالی اعتبار سے بالکل ڈوب رہا تھا جہاز ہمارا اور اس حکومت نے آ کر اسے تیرایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کسی شک کو شبہ کی گنجائش, فگرز اعداد و شمار جو ہیں وہ بول رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. باقی جمہوریت وغیرہ کا جو بھی وہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں تو وہ تو ہر فوجی آمر نے یہی کیا, بنیادی جمہوریت ہی سے چلا تھا پہلا فوجی آمد ایوب خان, وہ بیسک ڈیموکریسیز کا تصور دے کر کہ ہم بنیاد سے جو اٹھانا چاہتے ہیں جمہوریت کو. تو بہرحال یہ چیزیں تو ہونے والی نہیں ہیں, لیکن وہ جو کہا کہ اس قوم کے اندر کیوں پتلی سے گاڑی اترتی رہی ہے اس کا بھی صحیح تجزیہ نہیں کیا ہے. اس کا صحیح تجزیہ یہ کہ یہاں جاگیردار بیٹھا ہوا ہے. جاگیردار کہا اس نے کہ 70% جو ہے آبادی ہماری دیہات کے اندر ہے, وہ بڑے زمینداروں جاگیرداروں کے انگوٹھے تلے ہیں, لہذا یہاں فیوڈلزم کی وجہ سے جمہوریت کے چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سیاست جو ہے عوامی سیاست کی حال ہی نہیں, بھارت میں عوامی سیاست ہے, بے ایمان وہاں بھی ہے, بڑے بڑے اسکینڈل وہاں بھی ہوتے ہیں, ہمارے اور ان کے اخلاقی سطح میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن عوامی جمہوریت ہے اس میں کوئی شک نہیں. عوامی جمہوریت کے ضمن میں اور رول آف لا بہت بہت گہرا, اس میں تو پرسوں تقریر میں مفصل کروں گا, لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ جاگیرداری قائم ہے, ایک تو ان کی وجہ سے عوامی سیاست نہیں, عوامی سیاست تھوڑی سی شہروں کے اندر ہو جاتی ہے. کراچی میں پہلے کراچی سبق لے گیا تھا جماعت اسلامی, وہاں کی جو کارپوریشن تھی اس کے اوپر برسر اقدار آ گئی تھی, لیکن وہ ایک لہر ادھر سے آئی تھی تو دوسری ادھر سے ایم کیو ایم کی آ کے اس کو صاف کر گئی. وہ شہروں میں تو لہر چل سکتی ہے, اسی طرح لاہور میں بھی بہرحال عوامی کچھ نہ کچھ عمل دخل ہونے لگا ہے اب, لیکن یہ ہے کہ دیہات میں 70% لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, چچا نہیں تو بھتیجا, باپ نہیں تو بیٹا, وہی آئیں گے, ان کے لیے یہ میوزیکل چیئر گیم سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جو بھی برسر اقدار آ جائے گی اس کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے, وہ ایوب خان ہو, وہ ضیاء الحق ہو, وہ کوئی بھی ہو, وہ چاہے یحیٰ خان ہو اور چاہے پھر اب مشرف صاحب ہو, اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو اب میجورٹی ہے, ہماری پارلیمنٹ میں میجورٹی ہے تو جمہوریت کسے کہتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ میں اپیل کرتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ رول آف لا کو تسلیم کرے اور میجورٹی کی بات کو قبول کرے. میجورٹی نے کہہ دیا ہے, اسمبلی کی میجورٹی نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ رکھیں, وردی ضرور رکھیں, ابھی آپ ابھی عہدہ نہ چھوڑے کمانڈر ان چیف کا, اور سینٹ کی اکثریت نے بھی کہہ دیا. تو اکثریت کی بات مانی جانی چاہیے, جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ لیکن یہ اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ یہ جاگیردار جو وہاں بیٹھے ہوئے, بڑے زمیندار جو وہاں, یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. ایک سبب یہ ہے. دوسرا سبب کیا ہے؟ یہاں سیاست گہری اس لیے بھی نہیں جڑے کر سکی کہ قوم کو جمع کرنے والی شے صرف ایک ہے, وہ اسلام ہے. نسلیں مختلف ہیں, زبانیں مختلف ہیں, شکلیں مختلف ہیں, لباس مختلف ہیں. کوئی شے اگر کامن ہے تو وہ صرف مذہب ہے. مذہب کو آپ نے کھڑے لائی لگا دیا ہے, مذہب کو آپ ایکسٹریمزم کہہ رہے ہیں, مذہب کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تنگ نظری ہے. تو آپ کو جوڑنے والی شے کون سی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اپنا جو ایجنڈا دیا تھا انہوں نے 1999 میں, اس میں سے ایک شے کا ذکر تک نہیں کیا کہ یہاں صوبائی ہم آہنگی پیدا کریں گے. کہاں ہوئی؟ کیا قدم اٹھا؟ کیا نتیجہ نکلا؟ ہو سکتی ہی نہیں جب تک کہ آپ ایک قوم نہ ہو, اور ایک قوم بندے ہیں مذہب پر, اور تو کوئی شے نہیں ہے آپ کے پاس. پھر دور آ رہا ہوں, نہ نسلیں ایک, نہ شکلیں ایک, نہ رنگ ایک, نہ زبانیں ایک, نہ لباس ایک, کوئی شے ایک ہے ہی نہیں. لہذا اس ملک کے اتحاد کا جو اصل معاملہ ہے, میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں صدر پرویز مشرف کو پاکستان کا مخلص سمجھتا ہوں. وہ چاہتا آگے پاکستان رہے, مضبوط ہو, طاقتور ہو, دل سے چاہتا ہے. اور اس نے رات صحیح کہا, میں نہ جاگیردار ہوں نہ صنعتکار ہوں, یہ بھی بات صحیح کی ہے. ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی بڑا سکینڈل جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ اپوزیشن لا سکی ہو کہ اس نے کوئی بہت بڑی بےمانی کی ہے, یا کوئی بہت بڑا جو ہے غصب کیا ہے, یا کوئی لوٹ مار کی ہے, یا قربا پروری کی ہے. ابھی تک کوئی ایسی بات میرے علم میں نہیں ہے, واللہ عالم ہوگا, پردہ پڑا ہوا ہو. لیکن ظاہر بات ہے اپوزیشن تیز ہے, اگر کوئی ایسی شے اس کے پاس ہوتی تو وہ سامنے لاتی. لیکن جہاں پانی بڑھتا ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کی بنیاد اور جڑ کے بارے میں اس کی صحیح معلومات نہیں ہے. تو چار سال کا تھا جب پاکستان بنا ہے, ہی ڈزنٹ نو دی جینیسس آف پاکستان, دی سنتھسس آف پاکستان, کیسے بنا ہے یہ وہ نہیں جانتا. اور پھر فوج کے ماحول میں رہا ہے, فوج کے ماحول میں ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوتی, وہ تو اپنے ایک ڈسپلن اور اس کے اوپر چلتے ہوئے رہتے ہیں, ایک منظم تدبیر ہے. یہ اصل میں اس کا جو اصل کوتاہی ہے یہ ہے. اس کے اعتبار سے میں نے ایم ایم اے کے لوگوں کو بھی پیغام پہنچایا, خدا کے بندو, وردی میں 11 سال چلا گیا ضیاء الحق, اور تم لوگوں نے خود جو ہے ان کی وزارتیں قبول کی اس کی, تو اب وردی بہت بڑی نعمت بن گئی ہے. تم اسلام کی بات کرو کہ اس دستور کے اندر, پاکستان کے دستور کے اندر جو منافقت ہے کہ پورا اسلام ہے لیکن ایسے چور دروازے ہیں کہ جس سے اس اسلام کا راستہ بند بھی کر دیا ہے. اسی دستور کے اندر پورا دستور ہے, پورا اسلام ہے, جیسے منافق پورا مسلمان ہوتا ہے, پکا مسلمان, لیکن اندر سے ایمان نہیں ہوتا, خالی ہوتا. تو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کا دستور منافقت کا پلندہ ہے, اور ہم نے تجویز کیا ہے بارہا نواز شریف کی خدمت میں, بلکہ وہ تو خود میری خدمت میں 2 مرتبہ آئے. بہرحال یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس میں کہ پرویز مشرف پاکستان کا خیر خواہ ہے, چاہتا ہے کہ نہیں, باوقار بھی رہے, لیکن جو اس کی جڑ ہے, بنیاد ہے, جو اس کے استحکام کے لیے واحد شرط ہے, وہ نہیں جانتا. وہ لا علمی ہے کہ جس کے لیے اب ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا ان کو وہ علم عطا کر دے, وہ فہم عطا کر دے, یا یہ ہے کہ کم سے کم دینی جماعتوں کو یہ فہم ہو جائے کہ ان معاملات کے اوپر تحریکیں نہ چلائیں. 11 سال جمہوریت کی تحریک چلائی تھی ایوب خان کے خلاف, اور اس میں سب سے بڑا رول جماعت اسلامی کا تھا, باقی جماعتیں بھی تھیں. لیکن پھر اس کے بدن سے برآمد کیا ہوا؟ بھٹو صاحب برآمد ہو گئے, وہ اسلام آیا. اور پھر ایک الیکشن بڑا فیئر اور ہر طرح سے غیر جانبدارانہ جایا خان نے کرایا, نتیجہ کیا نکلا؟ ملک دولخت ہو گیا. جمہوریت اپنے اصل کے اعتبار سے بھی کفر ہے, شرک ہے. کیوں؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ عوامی حاکمیت, شرک ہے. حاکم تو ایک, الحکم الا للہ, اللہ کے سوا حاکم کوئی نہیں. جو بھی حاکمیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ فرد ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، وہ بھی سب سے بڑا مشرک. اور جو ہم اگر دعویٰ کریں کہ ہم حاکم ہیں، جو چاہیں گے ہم قانون بنائیں گے، تو ہم بھی مشرک. تو اصل کے اعتبار سے تو جمہوریت ہے ہی شرک. جس میں کہ اور دوسری بات یہ کہ جمہوریت کے طے ہو جائے کہ 51 یہ ادھر ہیں، 49 ادھر ہیں، تو 51 والے حق پر ہیں. کیا یہ پیمانہ ہوتا ہے حق و باطل کا؟ قرآن کہتا ہے ان چوتے اکثر بن فل یضلوا عن سبیل اللہ، اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے رہیں گے. اکثریت ہمیشہ شیطان کے پیروکاروں کی رہی ہے. لہذا نوٹ کر لیجئے کہ وہ تو علیحدہ مسئلہ ہے کہ اسی کے لیے ساری جدوجہد ہو رہی ہے، سارا معاملہ ہو رہا ہے. اس کی بجائے جو بھی قوت اللہ نے دی ہے، جو حیثیت دی ہے، اسے اس کام پر صرف کریں. میں نے اس کے لیے ترمیمی بل ایک مرتب کیا ہے اور کروایا بھی ہے ایک وکیل صاحب سے کہ دستور پہ کیا کیا ترامیم ہونی چاہیے، اور وہ میں قریب ایک بڑے اشتہار کی شکل میں، تو بھی خرچ ہوگا برداشت کریں گے، میں شائع کرا دوں گا تاکہ لوگوں کے علم میں آئے کہ کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ اس بل کو منظور کراؤ. اور یہ بل ایسا ہے کہ اس وقت بھی جو جاگیردار ہیں وہ بھی، وہ سب کے سب اسلام دشمن نہیں ہیں، وہ بھی ان کے اکثر لوگوں کے ہاں پردہ ہے. میر سر ظفر اللہ جمالی کی بیوی کہیں دیکھی آپ نے؟ فاروق احمد لغاری کی بیوی دیکھی کبھی؟ ان کے ہاں پردے ہیں، خاندانی کے روایات ہیں. لہذا یہ بھی اسلام کی جب بات آئے گی، ابھی چودھری شہناز حسین کھڑے نہیں ہو گئے کہ مذہب کا جو ہے خانہ وہ آنا چاہیے. تو یہ لوگوں کے اندر بھی اور ان کا گھرانے کا جو ماحول ہے وہ مجھے چونکہ معلوم ہے، انتہائی مذہبی ہے، انتہائی مذہبی. تو اس پہلو سے ان کی بھی اگر مدد لی جائے گی تو یہ مدد دیں گے، لیکن لائیں تو صحیح سامنے. سارا جھگڑا وردی کا، کیا اس سے حاصل ہوگا؟ وردی اتار دے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کوئی جرنیل کھڑا ہو جائے اور وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ سیکولر ذہن کا ہو. اس لیے کہ مذہبی ذہن کے جرنیل تو ویسے ہی نکال دیے گئے، وہ تو سب کے سب یا کھٹے لائیں گے یا نکال بھی دیے گئے، ختم ہوئے. تو اب پیچھے کون ہیں؟ جن کی منظوری امریکہ کی طرف سے ہے، جس کے لیے میں لفظ استعمال کروں گا، اب جو جرنیل آپ کے ہیں وہ امریکہ کے منظور نظر ہیں. تو جو رول یہ پلے کر رہا وہی وہ کرے گا، کچھ کسی بہتری کا اس سے امید نہیں، کوئی کسی کا کوئی آپ توقع نہیں کر سکتے. لہذا اصل کام کرنے کا وہ ہے. اب یہ اچھا ہے آج کے لیے نہیں تھی ان کی اپیل کہ یہاں اس کو یوم سیاہ بنایا جائے، وہ 1 جنوری کو یوم سیاہ بنا رہے ہیں. بہرحال میں تو اس میں نہ اس سے پہلے اینٹی بھٹو موومنٹ میں کبھی شریک ہوا تھا. میں نے وہ نظام مصطفیٰ کی تحریک کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ کہا تھا کہ یہ کوئی نظام مصطفیٰ کی تحریک نہیں ہے، پولیٹیکل موومنٹ ہے، ٹھیک ہے، اینٹی بھٹو موومنٹ ہے. اسی طریقے سے یہ اینٹی مشرف موومنٹ تو ہوگی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. تو اللہ تعالی ہمیں دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.